کی تربیت اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے کروائی کہ بنی اسرائیل سے کہو اپنے اندر صفات پیدا کریں، اپنے اندر تقویٰ پیدا کریں، اپنے اندر صبر پیدا کریں، اپنے اندر جو ہے احسان پیدا کریں، کیونکہ اللہ کو ساتھ لینا ہے. ان اللہ مع الذین اتقوا، ان اللہ مع المصلحین، ان اللہ مع الصابرین. اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ، اللہ تقوی والوں کے ساتھ، اللہ احسان کرنے والوں کے ساتھ، توکل کرنے والوں کے ساتھ اللہ کو ساتھ ہے. تو یہ اپنے اندر محنت کرو، جب یہ چیز تمہارے اندر پیدا ہو جائے پھر اس کے بعد خوشخبری سنا دو. وبشر المؤمنین، انہیں خوشخبری سنا دو کہ اللہ کی مدد ان کے ساتھ آئے گی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرات صحابہ کے سامنے یہی بات ارشاد فرما رہے تھے کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم کو اللہ نے فرعون کے ظلم سے جو نجات دی اس کے شکر میں یہ روزہ رکھا کرتے تھے. کتنی بڑی نعمت دشمن کا نہیں ہونا، دشمن سے نجات بہت بڑی نعمت ہے، اور اللہ کی نعمت کا حقیقی شکر عبادت ہے. اللہ کی نعمت کا حقیقی جو شکر ہے نا، ایک ہے زبان سے بھی الحمدللہ، لیکن اصل شکر کیا ہے؟ وہ ہے عمل. تو یہ بنی اسرائیل کیا کر رہی تھی، یہود جو ہے نا، یہ اللہ کی نعمتوں کا کہ اللہ نے ہماری قوم کو دشمن سے نجات دی اس کا ہم عملی شکر یہ ادا کرتے ہیں، ہم روزہ رکھتے ہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم تو اس سے زیادہ کے مستحق ہیں. تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم کی تربیت ہو رہی ہے، موسیٰ علیہ السلام دعا کر رہے ہیں، ربنا اغمس علی اموالہم واشدد علی قلوبہم، اے اللہ ان کے مالوں کو مٹا دے. جس کیونکہ مال جو ہے نا یہ آدمی میں اکڑ پیدا کرتا ہے، اسی مال سے آدمی جو ہے دین کے خلاف، انسانیت کے خلاف استعمال کرتا ہے. ربنا اغمس علی اموالہم واشدد علی قلوبہم لا یؤمنوا حتی یروا العذاب الالیم، جب تک تیرا عذاب نہیں دیکھیں گے اس وقت تک یہ ایمان نہیں لائیں گے. قال قد اجیبت دعوتکما، اللہ نے فرمایا موسیٰ تم دونوں کی دعا کو ہم نے قبول کر لیا. اجیبت دعوتکما، ہم نے تمہاری دعا کو قبول کر لیا. فاستقیما، اب جمع رہو. مفسرین لکھتے ہیں اس دعا کے 40 سال کے بعد اللہ تعالیٰ کی پکڑ آئی، اس دعا کے 40 سال بعد، سنو، کیونکہ وہ 40 سال کا جو عرصہ تھا وہ تربیت کا تھا، وقفہ تربیت، کہ وہ تربیت جو ہوتی ہے نا. اور اس موقع پر اللہ تعالیٰ بڑے رحیم ہیں، فرعونیوں کو مہلت دے رہے ہیں، موسیٰ علیہ السلام کو بھیج رہے ہیں جاؤ سمجھاؤ، موسیٰ علیہ السلام انہیں سمجھا رہے ہیں مختلف قسم کے حالات. اس میں ہمارے لیے دیکھ کتنی بڑی رہبری. وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ، جب یہ فرعونی نہیں مانے نا تو اللہ نے ان کی پکڑ کی، سب سے پہلے قحط سے، وَنَقْسِمْ مِنَ الثَّمَرَاتِ، ان کی پیداوار میں کمی، معاش کو تنگ کر دیے، لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، توبہ کر لیں، لوٹ آئیں. کیونکہ اللہ تعالیٰ اللہ رحیم ہے، کریم ہے. اللہ تعالیٰ نے فرعون اور فرعون کے جو جتنے بھی اس کے ماننے والے تھے سب کو اللہ نے مہلت دی. مہلت کیسے؟ حالات لائے، دیکھو یہ خدا نہیں ہے، اللہ خدا اللہ ہے، اللہ نے حالات لائے. جب بھی کوئی حال آتا، پریشانی آتی، اللہ تعالیٰ فارسلنا علیہم الطوفان والجراد والقمل والضفادیا والدم آیات مفصلہ، ایک بعد دیگر حالات لائے. کھانے بیٹھے کھانا جو ہے نا مینڈک بن گیا، قرآن کہہ رہا ہے والجراد، کھانے بیٹھے بہترین قسم کا گوشت ہے، گوشت پہ ہاتھ ڈالے تو طوفان آیا، تب کسی چیز سے سمجھ. فلما، اللہ تعالیٰ کرے یہ ساری چیزیں اس لیے کہ لعلہم یرجعون، فاستکبروا وکانوا قوما مجرمین، جب حالات آتے فوراً یہ آتے، کہتے یا موسیٰ ادعو لنا ربک بما عہد عندک، آپ اللہ سے دعا کرو. یہ فرعونی آ رہے ہیں کہ آپ اللہ سے دعا کرو، لئن کشفت عنا الرجز، اگر اللہ ہم سے یہ مصیبت ہٹا لے، لنؤمنن لک ولنرسلن معک بنی اسرائیل، ہم ایمان بھی لائیں گے اور یہ بنی اسرائیل کو چھوڑ دیں گے. اچھا یہ بات ہے،
موسیٰ علیہ السلام دعا کرتے یا اللہ یہ ان پر سے ہٹا لے مصیبت, یہ ان پر سے پریشانی ہٹا لے. اللہ کہہ رہے ہیں ان کا دیکھو, ان کی بدہری دیکھو. فلما کشفنا عنہم الرجز, جیسے ہی اللہ تعالیٰ ان پر سے مصیبت ہٹا دے, بالغوہ الی اجل, دوبارہ پھر وہی کام کرتے ہیں. یعنی آدمی پر حالات آتے ہیں تو آدمی جو ہے دین کی طرف آتا ہے, توبہ کی طرف آتا ہے, استغفار کرتا ہے, ذرا سے حالات صحیح ہو جائے پھر آدمی اسی طرف لوٹتا ہے, یہ مثال. تو جب یہ ساری چیزیں ہونے لگی اور انہوں نے بات نہیں سمجھی تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اب فیصلہ آیا. اللہ تعالیٰ نے کہا موسیٰ اب تیاری کرو, اب اپنی قوم کو لے کر چلو. حکم آیا, کہاں چلے؟ بس میرا حکم ہے آگے چلو. موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر چل رہے ہیں, چلتے چلتے دائیں بھی پہاڑ بائیں بھی پہاڑ اور سامنے جو ہے دریا. پیچھے فرعون کو پتا چلا تو فرعون, فلما ترى الجمعان قال اصحاب موسى انا لمدركون, جب دونوں جماعتیں آپس میں مل گئی, پیچھے فرعون کی جماعت سامنے موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے ساتھ, تو قال اصحاب موسى, تو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں نے کہا ہم تو ڈوب گئے, ہم تو برباد ہو گئے. تو موسیٰ علیہ السلام نے بڑا طاقتور جملہ کہا, کلا, ہرگز نہیں, ہرگز نہیں, ان معی ربی سیاتی, میرے ساتھ میرا اللہ ہے, میرے ساتھ میرا اللہ ہے. آپ ذرا یہاں پر دیکھیں تاریخ میں جتنے بھی واقعات عاشورہ سے متعلق ہیں, چاہے وہ نوح علیہ السلام کا ہو, چاہے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں ہو کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو آگ سے نکالا, حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کو یعنی کہاں وہ جودی پہاڑ پر ٹھکانہ دیا, حضرت یونس علیہ السلام کے بارے میں بھی, یہ ساری تاریخی باتیں ہیں, یہ کوئی مستند نہیں ہے. علماء یہی کہتے ہیں کوئی اس پر جو ہے نا سند سے صحیح ثابت نہیں, لیکن پھر بھی, لیکن ایک چیز اس میں مشترک یہ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے افراد کو اور ماننے والوں کو, قوموں کو اللہ نے نجات دی, مشکلات سے, پریشانیوں سے, مصیبتوں سے اللہ نے نجات دی. اور اس میں جو سب سے اہم جو مستند واقعہ ہے یہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا ہے. فانتقمنا منہم فاغرقناہم فی الیم, ہم نے پکڑا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف آنے والوں کو, اور فاغرقناہم فی الیم, ہم نے اس دریا میں ڈبو دیا, ہم نے ان کو ڈبو دیا. فی الیم کیونکہ اتراتے تھے, اللہ تعالیٰ کہہ رہے تھے ہم نے ڈبویا. کیسے ڈبویا؟ ڈبونے سے پہلے دیکھیں, جب پیچھے قوم تھی, فرعون تھے, فرعونی تھے, سامنے سمندر تھا, تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کیا کرے, اضرب بعصاک البحر, اپنا جو عصا ہے اس عصا سے مارو. یہ حکم ہے اللہ کا, یہ ایک حکم, یعنی عصا پانی پر مارنا, عصا ایک ہی ہے, پانی پر مارے تو راستہ بن رہا ہے, پتھر پر مارے تو پانی نکل رہا ہے. پتھر پر مارے, موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا, یعنی اس پورے واقعے کے اندر اس عصا کی چیزیں دیکھیں, پکڑے تو جو ہے نا عصا بن گیا, چھوڑ دیے تو سانپ بن گیا, یعنی چھوڑ دیے تو سانپ بن گیا, اور پھر سمندر پر مارے تو کیا ہوا, راستے بن گئے, اور اپنی قوم کو لے کر چلے تو پیاس لگی تو 12 ان کے ساتھ خاندان تھے, ہر ایک کے لیے. فانفجرت من حسنتا عشرت عینا, 12 چشمے سب کے لیے کھل گئے, سب کل اناس مشربہم, ہر ایک اپنا اپنا چشمہ پہچانو اور پانی پیو گے. اللہ اپنی قدرت بتا رہے, دیکھو ایک عصا کے اندر, تو اصل عصا میں وہ طاقت نہیں ہے, طاقت اللہ کے حکم میں ہے, طاقت اللہ کے حکم میں ہے. موسیٰ علیہ السلام اللہ کے حکم کے مطابق عصا کو پانی پر مارے, پانی راستہ دیا, اس اللہ کے حکم کے مطابق اس عصا کو جو ہے پتھر پر مارے تو پانی نکل, پانی پتھر بنا, پتھر پانی بن رہا ہے. یہ بتا رہے کہ اصل جو چیز ہے وہ اللہ کا حکم ہے. تو اللہ تعالیٰ نے مارو, راستے بن گئے, سامنے راستے, سب نکلے, چلتے 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 بنی اسرائیل پار ہو گئے. جیسے ہی پار ہوئے پیچھے سے دریب فرعون, فرعونی سب کے سب, وہ ہمارے لیے بھی راستہ بن گیا. جب سب کے سب دریا میں بیچ میں آ گئے, تو اللہ تعالیٰ نے پانی کو حکم دیا کہ پانی مل جاؤ. سارا کا سارے راستے پانی میں بند میں بدل گئے اور سب کے سب ڈوب گئے. اور جس وقت ڈوب رہا تھا فرعون, جس وقت فرعون ڈوب رہا تھا, اس منظر کو بھی اللہ نے قرآن پاک میں بیان کیا. وہ ڈوبتے ڈوبتے کیا کہنے لگا, آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل وانا من المسلمین, میں ایمان لایا بنی اسرائیل کے اللہ پر. فرعون کہہ رہا ہے, اللہ تعالیٰ نے کہا جبرائیل علیہ السلام سے اس کے منہ پہ مٹی. جبرائیل علیہ السلام سمندر کی, بخاری شریف کی روایت ہے, سمندر کی تہ سے وہ مٹی نکال کر اس کے منہ پہ مارے. کیوں؟ اس لیے کہ اس وقت کا ایمان معتبر نہیں ہے, وہ اللہ کے عذاب کو دیکھ کر ایمان لایا. ایمان معتبر ہے غیب کا. ایمان کون سا معتبر ہے؟ غیب کا والا ایمان معتبر ہے. ایمان بالغیب, الذین یؤمنون بالغیب, اللہ کے نزدیک غیب کا ایمان معتبر ہے. دیکھ کر ماننے والوں کو مشاہدے کا ایمان کہتے ہیں. اسی لیے توبہ قبول کرتے ہیں جب تک کہ موت سامنے نہ آئے. جس وقت موت سامنے, موت کا فرشتہ سامنے آتا ہے, اس موقع پر توبہ کے دروازے بھی بند ہو جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اس کے جسم کو قیامت تک کے لیے نشانی بتا دی. فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آيَةً, ہم تیرے بدن کو, تیرے جسم کو قیامت تک آنے والوں کے لیے عبرت کی نشانی بناتے ہیں. تو یہ سارا واقعہ اللہ تعالیٰ قرآن میں بیان کر رہے ہیں, اور بیان کر کے بنی اسرائیل سے بطور احسان کے کہہ رہے ہیں, اے بنی اسرائیل, قد انجیناکم من عدوکم, ہم نے تمہیں نجات دی تمہارے دشمن سے. وواعدناکم جانب الطور الایمن, ہم نے تمہیں طور کے پاس ہم نے ٹھکانہ دیا. ونزلنا علیکم المن والسلوى, من و سلوا ہم نے تمہیں دیے. یہ ساری چیزیں, یہ ہوا یہ عاشورہ کے دن. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم, حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی جو قوم تھی, وہ قوم اس شکر میں روزہ رکھتی تھی. تو ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عمل بتایا کہ بھائی, حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آ کر روزہ شروع نہیں کیے. عاشورے کا روزہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں بھی رکھا کرتے تھے, بلکہ قریش اس روزے کا بھی اہتمام کرتے تھے. اور یہ اتنا اہم دن تھا کہ بیت اللہ کا جو غلاف جو بدلتے تھے, قریش عاشورہ کے دن بدلتے تھے. قریش کے اندر بہت صفات تھی, قریش کے اندر بڑے صفات, حاجیوں کی خدمت کرنا, اپنے گھروں کو بیت اللہ کے گھروں سے اوپر نہیں بنا دیتے. حاجیوں کی ایسی خدمت کرتے, حدیث میں آتا ہے حاجی جب سواری پر آتا تو قریش کسی حاجی کو زمین پر اترنے نہیں دیتا تھا. آپ بیٹھے رہو اپنے سواری پر, ہم آپ کو پانی پلائیں گے, یعنی ایسے. اور تیسری جو چیز ہے, وہ سود کبھی نہیں کھاتے تھے قریش. کیا وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قریش انتخاب فرمایا؟ تو اس کی تشریح میں علماء لکھتے ہیں کہ قریش کے اندر یہ خوبیاں تھیں کہ حاجیوں کی خدمت کرنا, حرام مال سے اپنے آپ کو بچانا. تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا, یہ اس دن کی فضیلت پہلے سے ہی, جیسے میں نے عرض کیا, جس وقت آسمان و زمین بنائے گئے اسی وقت سے اللہ کا نظام, اللہ تعالیٰ نے اس دن کو فضیلت دے دی ہے. اور اللہ ہی جانتے ہیں فضیلت کیوں ہے, لیکن ہماری ذمہ داری ہے کہ فضیلت والے دن کا کی قدر کرنا ہے. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ ایک بڑی عجیب بات لکھتے ہیں, فضیلت والے دنوں کی یہ خصوصیت ہے کہ اگر اس دن کوئی اچھے عملوں کا اہتمام کر لے, اس کی برکت سے بقیہ دنوں میں اللہ نیک اعمال کی توفیق دے دیتے ہیں. اور اسی بنیاد پر لکھا حضرت نے, کسی کا جمعہ اگر صحیح گزر جائے پورا ہفتہ صحیح گزرے گا, کسی کا رمضان صحیح گزر جائے پورا سال صحیح گزرے گا. تو اسی لیے فضیلت والے دنوں میں زیادہ اعمال ہیں. کرنے کے کام کیا ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, استغفار کا اہتمام کرو, توبہ کا اہتمام کرو, کیونکہ یہ دن وہ ہے جس دن اللہ نے توبہ قبول فرمائی. تو توبہ کرنا, استغفار کرنا, خوب اللہ سے معافی مانگنا, اور اللہ کی قدرت کو سوچنا کہ اللہ کتنی بڑی قدرت والے ہیں. اور مسلمان کبھی مایوس نہیں ہو, حالات کیسے ہی کیوں نہ ہو. دیکھو نا, فرعون کیسا ظالم تھا, بنی اسرائیل کے حالات کیسے تھے, ان تمام حالات میں اللہ نے کیسے بنی اسرائیل کو نکالا. نجات دینے والے اللہ ہیں, المنجی اللہ ہیں. یقین یہ بنے مشکلات میں سے, تکلیفوں میں سے, تنگیوں میں سے راستے نکالنے والے اللہ ہیں. اپنی قدرت سے نکالیں گے, کیسے نکالیں گے؟ اور اللہ کی قدرت ہے. اللہ کی قدرت کو ساتھ لینے کے لیے یہ اعمال ہیں. جس وقت بنی اسرائیل میں تقوی آیا, صبر آیا, اللہ پر جو ہے بھروسہ آیا, اللہ نے کہا ایک حکم. سالوں کا ظلم سوچیں, سالوں کا ظلم فرعون کا, وہ ظلم کبھی ختم ہو سکتا؟ آدمی سوچ بھی نہیں سکتا. ایک اللہ کے حکم سے اللہ نے اس ظلم کو ختم کر دیا. یہ چیز ہمیں سوچنے کی ہے, میرے حالات کیسے درست ہوں گے, میں اس پریشانی سے کیسے نکل سکتا ہوں, میں اس تنگی سے کیسے نکل سکتا ہوں. نکالنے والے اللہ ہیں, اللہ کرنے والے ہیں, لیکن کیسے کریں گے یہ ہمارے اندر. یہی چیز جب حضرات صحابہ میں آئی, اللہ نے ان کو بھی تنگیوں سے وسعتوں ملائے. تو اللہ کی مدد آنے کا یہ راستہ ہے, اور اللہ کی مددوں کے اٹھنے کا کیا نظام ہے؟ اللہ سب کچھ ہے, مال ہے, دولت ہے, حکومت ہے, دنیا کی ہر چیز ہے, لیکن اگر اللہ ساتھ نہ ہو کچھ بھی نہیں ہو سکتا. تین باتیں ہیں, تین باتیں جب امت میں پیدا ہوتی ہیں, سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ نے اس کو بیان فرمایا. تین باتیں جب امت میں پیدا ہوتی ہیں, دنیا کی ہر چیز ہونے کے باوجود اللہ ساتھ نہیں رہتے. اس میں سب سے پہلی چیز دنیا ہے, کہ آدمی دنیا کی محبت, دنیا سے تعلق, ہر کام, ہر فیصلہ دنیا کو سامنے رکھ کر کرے, دین کو پیچھے رکھے, آخرت کو پیچھے رکھے, دنیا کو سامنے رکھے, بس یہاں اللہ کی مدد ہوتی ہے. منکم من یرید الدنیا, یہ ہے سب سے پہلی. دوسری بات, آپس کا اختلاف, آپس کا انتشار ہے. آپس کا اختلاف, آپس کا انتشار ایک ایسی چیز ہے, کتنی کیسی دولت کیوں نہ ہو, اللہ کی مدد نہیں, اللہ ساتھ نہیں رہتا. اور تیسری جو چیز ہے وہ ہے عجب. عجب کے معنی ہیں اعجاب المرء بنفسہ, آدمی کا خود کو اچھا پسند کرنا. میری رائے اچھی, میری بات اچھی, میں اچھا, میری سوچ اچھی. اعجاب المرء. ویوم حنین اذ اعجبتکم کثرتکم, قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ایک حنین کا تذکرہ فرمایا, غزوہ حنین. غزوہ حنین میں تھوڑی دیر کے لیے جو ہے نا وہ غزوہ کا پانسا پلٹ گیا تھا, صحابہ جو ہے نا بڑے مسائل میں آ گئے تھے. اللہ تعالیٰ نے فوراً اس چیز کو بیان کیا. جانتے ہو یہ تختہ کیوں پلٹا؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ وہاں اس وقت میدان میں تمہاری زبان سے نکلنے لگا, بدر میں تھوڑے تھے جیت گئے, احد میں تھوڑے تھے جیت گئے, ارے حنین میں تو ہماری کثرت ہے. وَيَوْمَ حُنَيْنٍ اِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ, تمہاری کثرت نے تمہیں عجب میں ڈال دیا, میرے پاس آج بہت کچھ ہے. فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضِ, سب کچھ تمہارا ہونے کے باوجود ہم نے تنگ کر دیا. ثُمَّ وَلَّيْتُمْ مُدْبِرِينَ, اور تم بھاگ رہے تھے. پھر اس کے بعد کیا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز لگائی, آواز لگائی, کہاں جا رہے ہو, پلٹو. پھر بعد میں اللہ پھر صحابہ توبہ کیے, پھر اس کے بعد جو ہے نا اللہ نے کام یاد کیا. کیونکہ مسلمان, جیسا میں نے جمعہ میں بھی یہ بات عرض کی, مسلمان کا ہر کام اللہ کی مدد کے ساتھ ہوتا ہے. تو یہ عاشورہ کا جو دن ہے یہ بڑا فضیلت والا ہے. روزہ رکھنا, اللہ کی قدرت کو سوچنا, حالات سے نکلنے کی تدبیریں انفرادی طور پر, اجتماعی طور پر, جیسے اس زمانے میں بنی اسرائیل مظلومیت کا شکار تھی, آج امت بھی جو ہے نا مظلومیت کا شکار ہے. دنیا کے مختلف حصوں میں دیکھیں, بچے, عورتیں, جوان, بڑے, انہیں اس وقت کے فرعونیوں کے جو ہے نا ظلم کا شکار ہے, اس سے نکلنے کا کیا راستہ ہے؟ ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین ونجنا برحمتك من القوم الكافرین. یہ جو دعا ہے یہ موسیٰ علیہ السلام کی دعا ہے. اس دعا سے پیچھے یہ سارا واقعہ جو میں نے بیان کیا ہے وہی ہے. یہ چیزیں جب پیدا ہوں گی نا, اب اس وقت اے اللہ ہمیں ان ظالموں کا تختہ مشق نہ بنا, ان ظالموں کا تختہ مشق نہ بنا, اور اپنی رحمت سے ہمیں ان سے نجات عطا فرما. تو اللہ نے اپنی قدرت سے نجات دے دی. تو آخری بات جو عرض کرنی ہے, جب بھی محرم کا مہینہ آتا ہے, ایک اور بڑا اہم تاریخی واقعہ ہمارے سامنے آتا ہے, وہ ہے اہل بیت کربلا کا واقعہ, حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی قربانی. یہ بھی جو ہے نا, دیکھیے نا, اس وجہ سے محرم کی فضیلت ایسا نہیں ہے, محرم کی فضیلت تو شروع سے آسمان و زمین جب بنائے اللہ نے اس وقت سے ہی فضیلت دے دی. یہ تو واقعہ جو کربلا کا ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے رخصت ہونے کے 60 سال بعد ہے, 60 سال بعد. تو یہ تو امام حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ سعادت ہے کہ ان کی شہادت اس دن ہوئی ہے. لیکن اس اہل بیت جسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت, اور آپ کی محبت کی وجہ سے آپ کے گھرانے سے محبت, آپ کے صحابہ سے محبت, یہ ایمان کا حصہ ہے. اہل بیت سے محبت یہ ایمان کا حصہ ہے, کیونکہ یہ پاکیزہ گھرانہ ہے, اس گھر کی نسبت بہت اونچی ہے, بہت اعلیٰ ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ, حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ, حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ, ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو اپنی چادر میں لے لیا اور لے کر فرمایا, اللہم ہاؤلائی اہلی بیتی, اے اللہ یہ میرا گھر ہے, ان کو ہر قسم کی گندگیوں سے دور رکھ, اے اللہ ان کو معاف کر دے, ان پر رحم فرما. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ادیبو اولادکم علی ثلاث خصال, اپنے بچوں کی تربیت کرو 3 بنیادوں پر, ایک حبی میری محبت ان میں ڈالو, دوسرا قرآن پاک کی محبت ان کے دل میں ڈالو, اور پھر تیسری چیز فرمائی, میرے گھر والوں کی محبت ان کے دل میں ڈالو. بچیوں کے دلوں میں حضرت زینب, حضرت ام کلثوم, حضرت رقیہ, حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت حسن اور حسین, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نواسی حضرت زینب, حضرت امیمہ, ان سب کی زندگیوں کو پیش کرنا بچوں کے سامنے, بچیوں کے سامنے, کیونکہ یہ پاکیزہ گھر ہے. اس گھر کو سامنے رکھ کر اپنے گھر کو بنانا, اس گھر کو سامنے رکھ کر اپنے گھر کی زندگی کو بنانا, وہ گھر پاکیزہ گھر ہے, اس کی نسبت بہت اونچی ہے. حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہما, جن کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ہما ریحانتیا, ریحان, ریحان کسے کہتے ہیں, یعنی خوشبو, خوشبو, یعنی بچے جب چھوٹے ہوتے ہیں نا, بالکل ایک چھوٹے چھوٹے بچے لے کے ان کو سونتے, بچے جو ہے نا خوشبو, حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسن اور حسین کو لے کر سونتے تھے, ریحان, یہ ریحان ہے, یہ میرے آنکھوں کے دو پھول ہیں, دونوں جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں. ایک مرتبہ فرمایا, اے اللہ ان دونوں سے میں محبت کرتا ہوں, تو بھی ان سے محبت فرما, اے اللہ جو ان سے محبت کرے تو بھی ان سے محبت فرما. حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ ان کی زندگی کو پڑھا جائے, کتنے 7 سال کی عمر تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہوئے, 7 سال کا بچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تربیت ہو رہی ہے. خود فرماتے ہیں, ایک مرتبہ آپ نے مجھے ایک نصیحت فرمائی, وہ نصیحت میرے ذہن میں بیٹھ گئی. آپ نے فرمایا, حسن ایک بات یاد رکھو, جتنی مشکوک چیزیں ہیں, ڈاؤٹ میں ڈالنے والی جو چیزیں ہیں, ہمیشہ اس سے بچے رہنا, اور جو چیز اطمینان والی ہیں اس پر جمے رہنا. ایک مرتبہ میں نے منہ میں ایک, کیونکہ وہاں صدقے کی کھجوریں پڑی رہتی تھی مسجد میں, حضرت حسن خود کہتے ہیں, میں نے منہ میں اٹھا کے صدقے کی کھجور میں مڑا, فوراً گئے, فرمایا نکال, کہ کہ تھوکو تھوکو. اور پھر آپ نے فرمایا, اللہ نے صدقہ اور زکات میرے گھر پر حرام کر دیا, یعنی کھانے میں تربیت, پیار اور محبت دے رہے ہیں, بات بتا رہے ہیں. خود کہتے ہیں, 7 سال کے ہیں, میرے نانا جان نے مجھے ایک دعا سکھائی, اللہم اہدنی فی من ہدیت, وعافنی فی من عافیت, وتولنی فی من تولیت. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے, اور یہی دعا دعائے قنوت شواف حضرات دعا وتر میں پڑھتے ہیں, احناف اللہم انا نستعین کا پڑھتے ہیں, اور شواف حضرات اللہم اہدنی فی من ہدیت. تو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ بڑے, میرے ان کی ایک بات میں عرض کروں, قربانی دیکھیں ان کی, سبحان اللہ, جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی, اس کے بعد خلافت کا مسئلہ آیا تو اس موقع پر جو ہے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے. تو اس وقت جو ہے مسلمان دو حصوں میں تقسیم ہو گئے. شام والے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کر لیے, حجاز اور عراق والے حضرت حسن رضی اللہ عنہ پر بیعت کر لیے. اب ہو گیا دو تقریباً چھ مہینے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھ رہے ہیں کہ امت دو حصوں میں ٹوٹی ہوئی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو امت بنایا ایک پلیٹ فارم پر, اب یہ دو حصے کیا کریں؟ فوراً صلح. آپ نے حضرت معاویہ سے کہا میں بیعت کرتا ہوں اور میں خلافت چھوڑتا ہوں. سوچیں آدمی جو ہے نا $1,000 نہیں چھوڑ سکتا, $100 نہیں چھوڑتا, اور خلافت کتنی بڑی خلافت, دنیا کے آدھے سے زیادہ اتنی بڑی حکومت, اتنی بڑی خلافت. کیوں؟ صرف اس وجہ سے کہ امت ایک ہو جائے, امت کا انتشار ختم ہو جائے. یہ سب سے ایثار کہتے ہیں, سب سے بڑا ان کی زندگی کا نمونہ ہے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ, اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ ان کی بھی قربانی ہے, ان کی بھی زندگی ہے. بلکہ یہ تو ایک سال چھوٹے تھے, 7 سال کی عمر تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت, اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 6 سال کی عمر. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں, صحابہ اور صحابیات کی صحبت میں بہترین تربیت. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے نماز کی کثرت, دعاؤں کی کثرت, سخاوت, خوب اللہ کے سامنے گریا وزاری, توازو, یعنی کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی. تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ایک مسئلہ آیا. کیا مسئلہ آیا؟ کہ حضرت معاویہ کے بعد جب ان کے بیٹے یزید کو جو ہے نا خلیفہ بنایا گیا, حضرت نے کہا یہ نظام صحیح نہیں ہے, یہ چیز صحیح نہیں ہے. کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو دنیا میں تشریف لائے, کئی آپ نے جاہلی چیزوں کو ختم کیا. اس میں ایک چیز ہے کہ بھائی کہ باپ کے بعد بیٹا, باپ کے بعد بیٹا, یہ چیز صحیح نہیں ہے. یہ تو اہل کی بات ہے, اہل جو ہے وہ اس کو یہ ذمہ داری جانی چاہیے. تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یہ چیز تو دین کے خلاف ہے. آپ نے جو ہے اس موقع پر قربانی دی, اس موقع پر کہا نہیں, آواز اٹھائی, کہا نہیں یہ چیز صحیح نہیں ہے. تو جس کی وجہ سے ان کی شہادت ہوئی 10 تاریخ کو عاشورے کے دن. اللہ تھا علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ بڑی عجیب بات لکھتے ہیں, ایک طرف حضرت حسن نے قربانی دی, یعنی خلافت چھوڑ دی, اور جہاں معاملہ دین کا آیا وہاں پر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی جان کی قربانی دے دی, لیکن سمجھوتا نہیں کیا. لیکن اللہ تعالیٰ کتنے بڑے قدردان ہیں کہ آخری دور میں حضرت مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائیں گے, جن کی خلافت پر ساری امت کا اتفاق ہوگا, جن کی خلافت پر ساری امت کا اتفاق ہوگا, اور ساری دنیا کی خلافت اللہ تعالیٰ نے دے گی. اور فرمایا جانتے ہو حضرت مہدی کون ہوں گے؟ باپ کی طرف سے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ, اور ماں کی طرف سے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ. علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں دونوں بھائیوں نے قربانی دی, اللہ تعالیٰ کی قدردانی دیکھو کہ اللہ تعالیٰ دونوں کو جمع کر کے, ماں اور باپ دونوں کی نسل سے پیدا کر کے حضرت مہدی کو پیدا فرمائیں گے, اور اللہ تعالیٰ ساری دنیا کی خلافت ان کے قدموں میں اللہ ڈالے گی. تو بہرکیف یہ جو دن ہے, یہ دن بڑا اہم ہے. توبہ کریں, استغفار کریں, اگر اللہ توفیق دے روزہ رکھیں, روزہ رکھنا چاہیے. ایک اور حدیث ہے جو موضوع تو نہیں ہے لیکن ضعیف ہے, جس کی سند پر جو ہے علماء نے کلام کیا ہے کہ یہ جو ہے, لیکن بعض محدثین فرماتے ہیں کہ کئی طرق سے یہ حدیث سا آئی ہے تو حسن کے درجے میں بھی ہے. وہ یہ ہے کہ ایک من وسع علی عیالہ یوم عاشورہ, عاشورے کے دن اگر کوئی اپنے گھر میں, اپنے گھر والوں, اپنے ماتحتوں پر اگر کچھ دسترخوان وسیع کر دے, یعنی کھلانے پلانے میں کچھ وسعت کر دے, اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برکت سے سال بھر اس کے رزق میں اللہ برکت عطا فرماتے ہیں. اس پر بھی اگر عمل کر لیں تو بہت اچھا ہے. لیکن اہم جو چیز ہے وہ ہے روزہ رکھنا اور استغفار کرنا, توبہ کرنا. تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے. سبحان اللہ بحمدہ, سبحانک اللہ بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیک, نستغفرک و نتوب الیک. اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما, اے اللہ پوری امت کو معاف فرما, اے اللہ امت مسلمہ کے حالات کو درست فرما. اے اللہ امت پریشان حال ہے, اے اللہ مختلف, اے اللہ ظلم کا شکار ہے, ظالم ظلم کر رہے ہیں جان پر, مال پر, عزتوں پر, بچوں پر, عورتوں پر, مردوں پر. اے اللہ اپنے کرم سے, اپنے فضل سے, اپنی قدرت سے, اے اللہ اس امت کو ظلم سے چھٹکارا عطا فرما, اس امت سے, اے اللہ اس امت کو ظلم سے نجات عطا فرما. اے اللہ اسباب نصرت کو زندہ فرما. اے اللہ تیری تائید, تیری مدد شامل حال فرما. اے اللہ تیری معیت شامل حال فرما. اے اللہ ہم سب معافی مانتے ہیں. اے اللہ جو کچھ تیرے احکامات میں ادا کرنے میں کمی ہوئی ہے ہم سب کو معاف فرما. اے اللہ ہمارے قصوروں کو, ہماری کوتاہیوں کو درگزر فرما. اے اللہ امت کے حالات کو سنوار دے. اے اللہ امت کے حالات کو سنوار دے. اے اللہ عافیت والے حالات پیدا فرما. اے اللہ عافیت والے حالات پیدا فرما. اے اللہ جو بے قصور, اے اللہ ناجائز مقدمات میں پھنسے ہوئے ہیں, اے اللہ جیلوں میں محبوس ہیں, اے اللہ ان سب کی خلاصی کی شکلیں اور صورتیں پیدا فرما. اے اللہ اپنے کرم سے, اے اللہ پیدا فرما. اے اللہ امن, سلامتی اور عافیت عطا فرما. آنے والے اللہ اس سال کو ہمارے لیے اور خصوصاً عالم اسلام کے لیے, اے اللہ امن کا, سلامتی کا ذریعہ فرما. اے اللہ امن کا, سلامتی کا ذریعہ فرما. اے اللہ ہم سب کو آخرت کی طرف متوجہ ہونے کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ ہمارے دعا کو اپنے کرم سے قبول فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون, سلام.
Hello brothers, there is arrangement for iftar today, inshallah.
Thank you.